چاہے وہ مسلمانوں کی ملک کی کوئی تھی تو یا کافروں کی ملک تھی, چاہے ہمیں اس کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ بات ہے یا نہیں, یا اچھا ہو رہا ہو یا غلط ہو رہا ہو, سارا اس کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کو شریعت کی روح سے پاک سمجھا جاتا ہے, سوائے 10 یا 11 یا 12 ان چیزوں کے لیکن خود خدا جی نے نجس مراد دیا ہے. تعداد مختلف اس لیے ہے کہ علماء کا فتویٰ مختلف ہے, اور علماء کا فتویٰ اس لیے مختلف ہے کہ سات روایتوں کو, لیکن 10 چیزیں بہارا رہتی ہیں کہ جو سب کے نزدیک ثابت ہیں کہ وہ نجس ہیں. اس میں سے پہلی کی دوسری چیز پیشاب اور پیمانہ, تیسری چوتھی اور پانچویں چیز پانی مردار اور خوب, اس کا تذکرہ ہو چکا تھا اور اب آپ چھٹی چیز بہت مشہور ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. چھٹی اور ساتویں چیز کتا اور سوا. دنیا میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں, جتنے بھی جانور چاہے وہ ہوں کہ جنہیں انسان نے اب تک دریافت کر دیا ہے اور پہچان لیا ہے, چاہے وہ جانور ہوں کہ جو اب تک انسان کے علم میں نہیں آئے بعد میں کبھی ان کا پتہ چلے گا, چاہے زمین سے تعلق رکھنے والے جانور ہوں چاہے کسی اور پلینٹ یا سیارے سے, بہرحال تمام جانوروں میں سے خدا نے دو جانوروں کو نجس قرار دیا ہے, ایک کتا اور ایک سور. اب یہ اصول ہے ہمارے پاس جس کی روشنی لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سال کے بعد کائنات کے دوسرے سیاروں میں دریافت ہونے والے جانوروں کا مسئلہ بھی ابھی چلتا ہے کہ ہر ایک کو بات سمجھا جائے گا. صرف یہ دو جانور کتا اور سور نجس ہیں, مگر ان میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہ خشکی کے جانور ہوں تو نجس ہیں, کیونکہ کتے ہی کی شکل کا ایک جانور سمندر کے پانی میں بھی پایا جاتا ہے. شکل و صورت اس کی بالکل کتے کی ہوتی ہے مگر شان وہ بالکل پاک ہے. یا صورت, اس شکل و صورت کا بالکل ایسا ہی ایک جانور سمندر کے پانی میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ اس کو نجس نہیں مانا جائے گا, وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے, کیونکہ صرف وہ کتا اور صرف وہ سور نجس ہے جو خشکی میں پایا جاتا ہے, اور نجس کی انداز سے ہے کہ پورا جانور بھی نجس ہے, اس جانور کے جسم کا کوئی جز کاٹ لیا جائے تو وہ بھی نجس ہے, اس جانور کے جسم سے نکلنے والی تمام رطوبتیں نجس ہیں, اور اس جانور کے تمام اجزاء نجس ہیں چاہے وہ اجزاء ہوں کہ جس میں زندگی ہوتی ہے یا وہ اجزاء ہوں کہ جس میں زندگی نہیں ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ پورا کتا اور سور بھی نجس, اگر اس کا ٹوٹا ہوا ناخن ہے تو وہ بھی نجس, اگر ایک نکلا ہوا دانت ہے تو وہ بھی نجس, اس کی کھال کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے تو وہ بھی نجس, اس کے جسم کا ایک بال ہے تو وہ بھی نجس, اس کے جسم کی تمام رطوبتیں چاہے وہ تھوک ہو چاہے وہ پسینہ ہو چاہے وہ ناک سے نکلنے والا پانی ہو چاہے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہو, مہاراج ان جانوروں کے جسم پہ جتنی رطوبتیں پائی جاتی ہیں سب نجس ہیں. لیکن یہ ایک مسئلہ بعد میں آئے گا کہ کتا اور سور نجس تو ہے, دوسرے شخص کو نجس کب کرتا ہے کہ جب بیچ میں کوئی رطوبت موجود ہو, خالی کتے کے جسم سے ہمارا جسم ٹکرا جائے یا سور کو ایک انسان اپنی گود میں لے لے تو اس سے وہ نجس نہیں ہوتا جب تک کہ بیچ میں کوئی رطوبت نہ ہو. تو کتا اور سور نجس تو ہے مگر اپنی نجاست دوسرے انسان تک منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ عام مسئلے کے مطابق بیچ میں کوئی رطوبت نہ ہو. یہ بات اگر کہ اپنے مقام پر آنا چاہیے تھی, مگر کتے اور سور کے بارے میں کیونکہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے بھی اس کا جسم ٹکرا جائے تو انسان نجس ہو جاتا ہے, اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آخری نجاست آتی ہے جس پر مختلف عنوان سے اس درس میں بھی مجالس میں بھی کئی دفعہ گفتگو کی ہے, لیکن آج صرف گفتگو کو دہرانا پڑے گا کیونکہ بہرحال اب ٹائم کے اعتبار سے تو تصدیق کے اعتبار سے تو اب موقع آ رہا ہے. آٹھویں چیز جسے اسلام نے نجس قرار دیا ہے وہ ہے کافر. کافر کافر کے لفظی معنی تو ہے چھپانے والا, لیکن فقہ کے اندر کافر تین اشخاص کو کہا جاتا ہے. پہلا وہ آدمی جو کسی دین کا قائل نہ ہو, وہ کسی دین کو نہ مانے. جیسے افریقہ کے جنگل میں رہنے والا وہ پرست بھی ایک نئے دین کو مانتا ہے, لیکن ایسا شخص جو کسی بھی دین کو نہ مانے, کسی مذہب کو تسلیم نہ کرے, نا دین بے مذہب, پہلا تو یہ آدمی کافر ہے. دوسرا وہ آدمی جو کسی دین کو مانے مگر چار عقیدوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے, یا قلوبیت کا عقیدہ یعنی کسی خدا کو نہ مانے, دین کو مانتا ہے مگر خدا کو نہیں مانتا ہے, یا توحید کا عقیدہ خدا کو مانتا مگر ایک خدا کو نہیں مانتا, یا رسالت کا عقیدہ ایک خدا کو مانتا ہے مگر اس کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے, اور یا قیامت کا یا معاد کا عقیدہ کے خدا اور رسول کو مانتا ہے مگر قیامت کے دن فرق کر جانے کو تسلیم نہیں کرتا ہے. تو پہلا وہ آدمی کافر ہے جو کسی دین کو تسلیم نہ کرے, جیسے بات کمیونسٹ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. دوسرا وہ آدمی کافر ہے کہ جو دین کو مانے مگر چار میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے, یا الوہیت کا یعنی خدا کے ہونے کا, یا توحید کا, یا رسالت کا, یا قیامت کا. اور تیسرا وہ آدمی کافر ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے وہ مسئلے جو پیغمبر اسلام کے زمانے سے آج تک مسلمانوں کے ہر طبقے میں چلے آ رہے ہیں اور تمام مسلمان فرقے اس پر اکٹھا, یہ چیز بہرحال اسلام کا یقینی جز ہے. بہت سارے مسائل میں مسلمانوں میں اختلاف ہے, مگر کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود, اختلافات کے باوجود, وہ مسئلے تمام مسلمان مانتے ہیں, چاہے کسی فرقے سے تعلق ہو, چاہے جاہل ہو, چاہے عالم ہو. تو ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین. مطلب نماز کے طریقے میں اختلاف ہوگا, نماز کے اوقات میں اختلاف ہے, نماز کے کپڑے میں اختلاف ہے, نماز کی جگہ پڑھی جائے اس میں اختلاف ہے, مگر قبلے میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ضروریات دین کا مسئلہ, یا نمازیں پڑھنے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو وہ تمام مسائل جس کے اوپر تمام مسلمان متفق ہیں. یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن ذرا خشک مسئلہ ہے. جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو شاید ذرا اتساہت ہونے لگے, مگر اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ضروریات دین یعنی وہ مسئلے جن کو تمام مسلمان مانتے ہیں, ہر دور میں مانا گیا, عالم ہو یا جاہل, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھے, سب نے اس کو مانا. ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین. اب ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ آدمی بھی کافر ہو سکتا ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں ہے, اس کو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ سب مسلمان مانتے ہیں, اسے پتا ہو کہ یہ مسئلہ 1400 سال سے مشہور چلا آ رہا. اگر کوئی مسلمان نماز کے مثلا قبلے کا انکار کرتا ہے بطور مثال, مگر اپنی غفلت میں, جہالت میں, لاعلمی میں اسے پتا ہی نہیں کہ یہ مسئلہ سب مانتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ کافر نہیں ہوگا. ضروریات دین کا انکار کرنے سے ایک آدمی کافر ہوتا ہے. میں نے کہا کہ خشک مسئلہ ہے لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ضروری ہے. ضروری کا مقصد یہ کہ سارے مسلمان اس کو مانتے چلے آئے, پھر بھی وہ انکار کرے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے انکار کا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ وہ رسالت رسول کا انکار کر رہا, پیغمبر کا انکار کر رہا. لیکن نہیں, اگر وہ پیغمبر کا انکار نہیں کر رہا بلکہ مسئلے کا انکار یہ کہہ کے کر رہا کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا, بات کے مسلمانوں کی ایجاد ہے, سب مسلمان یہ کہتے چلے آ رہے ہیں مگر رسول نے تو یہ کہا ہی نہیں, ان دو شرطوں کے ساتھ اس طرح کا انکار کہ رسول کا انکار ہو جائے. جیسے نماز کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کیونکہ رسول لے کر آئے تھے اس ماحول کے لیے 1400 سال پہلے کا ماحول جس میں لوگوں کے پاس بہت وقت ہو, اب یہ چیزیں نہیں چلنے والی, کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ رسول کی رسالت بھی ایک مختصر وقت کے لیے تھی اور رسول نے معاذ اللہ ایک ایسا غلط حکم دیا جو لوگ بعد کے ماحول میں چلنے والا نہیں تھا. لیکن اگر وہ رسول کی رسالت کو مانے, یہ کہے کہ یہ مسئلہ رسول نے نہیں بتایا, لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا, تو یہ گناہگار ضرور گناہ کبیرہ کر رہا کہ بغیر علم کے ایسی بات کہہ رہا, مگر کافر نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم شرط اس لیے ہے کہ بہت سارے ہمارے آپس میں یعنی شیعہ اصحاب میں سے بھی لوگ ضروریات دین کا صاف صاف انکار کر دیتے ہیں, مگر اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے ان کا اسلام محفوظ رہ سکتا ہے. یا عام مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے فرقے ہیں جو بعض ایسی باتوں کا انکار کرتے ہیں جو ضروریات دین میں ہیں, مگر اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے کہ رسول کی رسالت کا انکار نہ کرے, رسول کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے کسی بات کا انکار کرے, گناہ کا تو وہ انتقام کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہنے کی اجازت, یہ کہنا تو بہرحال حرام اور گناہ, مگر اسلام ان کا محفوظ رہے گا. تو خیر کافر جسے کہتے ہیں, نمبر ایک جو آدمی کسی دین کو نہ مانے, نمبر دو جو آدمی دین کو مانے مگر چار عقیدوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے, اور نمبر تین دین کو بھی مانے چاروں عقیدوں کو بھی مانے مگر ضروریات دین کا انکار کرے دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک یہ کہ اسے پتا ہو کہ یہ مسئلہ تمام مسلمان مانتے ہیں, نمبر دو یہ اس میں انکار کا طریقہ ایسا کہ جس سے رسول کی توہین ہو رہی یا رسول کی رسالت خطرے میں پڑ رہی یا رسول کے قول اور رسول کی حدیث پر وہ شک ظاہر کر رہا ہو, بہرحال رسول کی رسالت کی طرف اس کا انکار جا رہا, ایسے ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی کافر. یہ تو ہو گئے وہ تین آدمی جنہیں کافر کہا گیا. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو کافر نہیں, مگر اس مسئلے میں اسلام نے ان کو کافروں کے ساتھ شامل کیا ہے, اس کی تفصیل ذرا بعد میں آئے گی. تو اب کافر جس کی آپ نے تعریف سنی, اسلام کی شریعت کی روشنی یہ بالکل نجس ہے اور اس کی نجاست بالکل کتے اور سور کی نجاست کی طریقے سے, یعنی اس کا تمام جسم نجس, اس کے جسم کے اجزاء نجس اور اس کے جسم کی ساری رطوبتیں نجس, حتیٰ یہ کہ اس کے جسم کے وہ حصے بھی نجس کے جن میں زندگی نہیں ہوتی, ناخن بال دانت ہڈیاں اور پھر رطوبتیں وہی نجس, پسینہ اور دھوپ اور ناک کا پانی وغیرہ, اس سب کا سب نجس ہے. لیکن وہی مسئلہ کہ کافر خود نجس ہے, اپنی نجاست دوسرے مسلمان کو نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ بیچ میں کوئی سری یا رطوبت نہ ہو, تو خالی کافر سے ہاتھ ملا لینا یا کافر کے جسم سے جسم ٹکرا جانا ہمیں یا کسی مسلمان کو نجس نہیں کرے گا جب تک کہ بیچ میں کسی جسم کی رطوبت نہ ہو. اس کی تفصیل کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا, یہ مختصر اس لیے کہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. یہ دو باتیں تو ہو گئی کہ کافر جسے کہتے ہیں اور کافر کس انداز سے نجیس ہے. تیسری بات یہ کہ کافر کا نابالغ بچہ, نابالغ بچہ ایک ایسی چیز ہے جسے اسلام نہ کافر کہتا ہے نہ مسلمان, یہ بات اس درس کے شروع میں آ چکی, نہ اسے بالکا مسلمان کہتا ہے اسلام نہ اسے کافر کہتا, اس لیے کہ نابالغ کا مقصد یہ کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ابھی اس کی عقل اتنی پختہ اور میچیور نہیں ہوئی کہ وہ سمجھ سکے کہ اسلام کیا ہے کفر کیا ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو بے کار, اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہے تو بے کار, نابالغ بچہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر, لیکن وہ ہمیشہ قادر ہوتا ہے اپنے والدین. اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو اس کو بھی ہم مسلمان مانیں گے, اگر اس کے والدین کافر ہیں تو اس کو بھی ہم کافر سمجھیں گے یعنی نجس مانیں گے. تو تیسرا مسئلہ یہ کہ کافر والدین کا بیٹا بھی کافر ہے, بیٹا یا بیٹی جو ان کی اولاد ہے وہ بھی کافر ہے, البتہ اگر والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے, والدین سے مراد ہے باپ ماں دادا دادی وغیرہ. ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو یہ لڑکا یا پوتا خود بخود مسلمان ہے, اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو سب کافر ہو تو یہ بھی کافر کی طرح ہے, یعنی نجاست کافر نہیں کہہ سکتے مگر کافر کی طرح ہے نجاست کے مسئلے. چوتھا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ کہ جو شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے, مگر کیونکہ مسئلے میں بعض علماء نے نجس کا فتویٰ دیا اس لیے مستحدین اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. تو چوتھا مسئلہ یہ کہ ولد الزنا, وہ لڑکا یا لڑکی جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا اور اس کے والدین مسلمان ہوں, چاہے زنا دونوں طرف سے ہو یا ایک طرف سے زنا ہو ایک طرف سے غلط رہی, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بھی نجس ہے. بہت پرانا فتویٰ ہے, بعض بہت احتیاط کرنے والے علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ مسلمان والدین کے گھر اگر کوئی زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے تو وہ بھی نجس ہے, لیکن موجودہ جتنے مرادے ہیں کئی سو سالوں سے ان کا فتویٰ ہے کہ بہرحال یہ ولد الزنا جو ہے یہ بالکل پاک ہے, نجس نہیں. یہ بات مسائل اس لیے بتا دینا پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے ذمہ میں موجود ہیں, آپ بات تو کوئی مسترد ہو سکتا ہے یہی فتویٰ دے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ آج ہم نے ایک نیا مسئلہ ڈھونا, اس سے پہلے تو کبھی ہماری ذمہ میں یہ تھا ہی نہیں. تو ہماری ذمہ میں ہمیشہ سے چلا آ رہا کہ جو بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہو اسے پاک کر دیں گے یا نہیں, موجودہ مراجع کے نزدیک بہرحال وہ پاک ہے اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی, جو مسائل بیان کرنا سے مکمل ہوئے. اب آخر کے دو تین مسئلے ہمارے موجودہ ماحول کے اعتبار سے بہت ضروری اور اہم ہیں, ان کو بیان کر دیا جائے. کافر کے بارے میں آپ نے سنا کہ کافر کسے کہتے ہیں, کافر نہیں, کافر کے ساتھ کچھ ایسے انسانوں کو بھی شامل کیا گیا جو ویسے تو کافر نہیں ہے مگر ان کو کافروں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. نمبر ایک مرتد, مرتد بھی نجس ہے. مرتد کے معنی ایسا مسلمان جو پہلے مسلمان تھا بعد میں اپنے اسلام کو چھوڑ دیا, یہ بھی مہاراج اس کو کافر تو نہیں کہتے مرتد کہتے ہیں, مگر اس کا حکم وہی ہے جو کافروں کا ہے, یعنی یہ بھی مکمل طریقے سے نجس ہے. یہودی, عیسائی اور مجوسی, یہ تین وہ کافروں کے گروہ ہیں جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے مسئلے میں ہمارے معاشرے میں کافی غلط فہمی ہے, جس لیے میں تفصیل کے ساتھ ان کا مسئلہ الگ سے بیان کر رہا ہوں. اہل کتاب یعنی وہ تین سلسلے کے جن کے بارے میں روایات میں یہ ثابت ہے کہ ان کے درمیان ایک نبی آئے اور انہوں نے ان نبی کو مانا, بعد میں انہوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا. لیکن ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ کے دن کے بارے میں روایات سے صحیح سے ثابت ہے, وہ صرف تین فرقے ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں اور مجوسی. یہودیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کے بیچ میں نبی آئے, عیسائیوں کے بارے میں بھی پتا ہے, اور کچھ صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ مجوسی یعنی آپ کی پوجا کرنے والے بھی انہی لوگوں میں ہیں, اس لیے ان تینوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. بعض علماء مجوسی کو نہیں مانتے, بعض مانتے ہیں, اس بحث کا یہ موقع نہیں. اگرچہ ایک اندازہ لگایا ہے علماء کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں, مثلاً ہندوؤں کے بارے میں, بدھ کے بارے میں, سب کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہوگا کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں, لیکن کیونکہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہم ان کو اہل کتاب نہیں مان سکتے ہیں, ہمارا اندازہ اپنے مقام پر, لیکن جب تک یہ صحیح روایت نہ ہو اہل کتاب میں شامل نہیں کیا جائے. صحیح بات تو یہ, اب اس میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ماحول میں مناسبت نہیں رکھتی. یہاں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب کون ہیں کون نہیں, کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق کسی سے نہیں, مگر یہ بات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ گفتگو بہت دور تک پہنچ جاتی ہے بازار. تو اہل کتاب یعنی یہودی, عیسائی اور مجوسی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کے بارے میں ہمارے علماء میں بڑا اختلاف ہے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کو ماننا پڑے گا. بعض لوگ بہرحال یہ بات تو ثابت ہے کہ اہل کتاب عام کافروں کی طرح نہیں بلکہ عام کافروں سے ذرا ہٹ کر اسلام نے ان کو کچھ سہولتیں دی, عام کافروں کے مقابلے میں کچھ سہولتیں ہیں. جن میں سے مشہور مسئلہ مثلا یہی کہ کسی بھی کافر عورت سے مسلمان کا نکاح اور مردہ جائز نہیں، اہل کتاب سے مردہ بالکل جائز، بعض علماء تو نکاح تک ہی اجازت دیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم اثر آتا ہے اختلافی وہ ہے کہ کیا اہل کتاب کو پاک سمجھا جائے گا یا نجس مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس زمانے میں اس لیے زیادہ اہم بن گیا ہے کہ اسی زمانے کے ایک مرجع نے ان کو پاک سمجھا تھا۔ اب آج سے 20 سال پہلے، 22 سال پہلے یا 30 سال پہلے آقا محسن حکیم وہ مستحد تھے کہ جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کو پاک سمجھتے تھے، تو بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ جو اس زمانے میں تقلید کا مفہوم نہیں جانتے تھے یہ مسئلہ ان کے سامنے پڑا تھا۔ آج جب آقا خود اور خمینی کی تقلید اکثر لوگ کرتے ہیں جن دونوں کے نزدیک اہل کتاب نجس، یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم ان کو پاک سنتے آئے ہیں یہ نجس کیسے ہو گئے، تو یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے مجھے اس کے مسئلہ بتانا پڑا کہ آقا محسن حکیم ایک ایسے مستحد تھے کہ جن کے نزدیک اہل کتاب پاک ہیں، پاک ہیں یعنی ان کا جسم اور ان کی رطوبتیں نجس نہیں، شرط یہ ہے کہ ان پر کوئی اور نجاست نہ لگی ہو، مثلاً شراب پینے والے ہیں شراب ان کے ہاتھوں میں لگی ہے تو الگ مسئلہ، یا سور کھانے والے ہیں سور ان کے ہاتھوں میں لگا ہے تو الگ مسئلہ، وہ تو اگر مسلمان کے ہاتھ میں لگی ہے نجاست تو مسلمان کی نجس ہے، بہرحال خود ان کا جسم مسلمانوں کی طرح پاک سمجھا جاتا تھا۔ اب جو لوگ اس وقت آقا محسن حکیم کی تقلید میں تھے اور یہ مسئلہ ان کو یاد تھا وہ اب تک اس مسئلے پر باقی رہ سکتے ہیں، ان کو یہ اجازت ہے چاہے وہ موجودہ مستحد کی تقلید میں آ چکے ہوں، لیکن وہ آدمی کہ جس نے اس وقت ان کی تقلید نہیں کی یا تقلید کی تھی مگر یہ مسئلہ یاد نہیں کیا تھا، اب اسے موجودہ مستحد کے مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا یعنی یہودی اور عیسائی کو نجس ماننا پڑے گا۔ ایک بات میں اور بتا دوں جس کے بعد یہ گفتگو ختم کی جائے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اب یہ باتیں جیسا سے تعلق نہیں رکھتی ہیں لیکن معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں اس لیے ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں بعض جگہ پر کچھ سہولت کی چیزیں ذکر کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جن اہل کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ آج والے اہل کتاب نہیں، کیونکہ یہ تو شرک کرنے لگے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو بہرحال یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو آج کے اہل کتاب ہیں جب تک کہ وہ صاف صاف انکار نہ کرے کہ میں نہیں مانتا اپنے مذہب کو، جیسے بعض لوگ ہیں جو کرسچن پیدا ہوئے مگر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے عیسائیت کو، وہ تو کافر، مگر جو نام کا صحیح اپنے آپ کو عیسائی کرے یہ وہی اہل کتاب ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اس وقت تو اہل کتاب سے آج تو مشرک ہو گئے کیونکہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس قرآن میں تذکرہ ہے کہ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو جب قرآن ان کو اہل کتاب کہہ رہا تھا اسی وقت سے یہ خدا کا بیٹا کہتے تھے عیسیٰ کو، پھر بھی قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا، تو آج کے عیسائی اور یہودی بھی بالکل اہل کتاب ہے، اس سے زیادہ ذہن کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات مجھے اتنی تفصیل سے اس لیے کہنا پڑی کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے فتوا دے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کیا کرتے ہیں۔ اچھا اب اسی سلسلے میں ایک بات آنے والی ہے، شاید میں نے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے کسی درس میں بیان کی، اب کافروں کی بات چل رہی ہے، کون کون کافر، یہودی عیسائی اور مجوسی کا مسئلہ حل ہو گیا، مرتد کی بات ہو گئی، اب ایک مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کے ایسے فرقوں کا کہ جن کا عقیدہ ایسا ہے کہ بظاہر دیکھیں تو عقیدہ صحیح لیکن جب اس عقیدے پر غور کریں تو وہ ایسی بات مانتے ہیں کہ جس سے توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عقیدے کے معاملے میں شریعت نے فقہ نے ایک سہولت ہم کو دی، ایک سہولت دی، وہ سہولت یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلاً بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، یہ مثال جو ہے وہ بہرحال صحیح نہیں ہو سکتی، ایک آدمی ایک چیز کو مانتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو مانیں تو اس کے نتیجے کو بھی ماننا پڑے گا، مگر اس کا ذہن نتیجے کی طرف نہیں جاتا، مطلب میں واضح کروں، لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم خدا کی صورت دیکھیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ اب اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ کہ خدا کا کوئی جسم ہے کوئی چہرہ, اور خدا کا جسم اور چہرہ ہم مان لیں تو پھر وہ عقیدہ توحید ختم ہو جاتا, یعنی پھر خدا میں کئی خرابیاں آ جاتی. خدا محدود ہو جاتا ہے, محل کے حوالے ہو جاتا ہے, آزائے جسمانی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے, کئی چیزیں باہر آ جائیں, گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی. اب جس آدمی نے کہا کہ ہم قیامت کے دن خدا کی زیارت کریں گے, خدا کا دیدار کریں گے, اس کی بات کو اگر ہم مان لیں تو یہ ساری چیزیں ماننا پڑیں گی, جس سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کیونکہ جو خدا کو محتاج مانے یا خدا کو محدود مانے یا خدا کا خدا کسی اور کو مانے یا خدا کو محل حوادث مانے, اس کا اسلام صحیح نہیں. اب دیکھیے اس نے ایک ایسی بات کہی کہ اس کو ماننے کا نتیجہ یہ, لیکن اگر وہ آدمی پہلی بات کو مانے نتیجے کو نہ مانے تو چاہے خود یہ بات بالکل خلاف ہے عقل بے وقوفانہ بات ہو احمقانہ بات ہو کہ بھائی جب تم نے یہ مانا تو یہ تو اس کا نتیجہ, لیکن وہ اگر کہے کہ نہیں ہم اس نتیجے کو نہیں مانتے تو اس کی زبان پر ہم بھروسہ کر کے اس کو ہم مسلمان سمجھیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جو خدا کا جسم مان لے اس انداز میں کہ خدا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسلام سے نکل جائے, لیکن اگر کوئی خدا کا جسم نہ مانے اور ایک ایسی بات مان رہا ہے کہ خدا کا چہرہ, کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا جسم بھی ہوگا, مگر پہلی بات مانتا ہے دوسری بات نہیں مانتا, تو اس کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس کو مسلمان سمجھیں. بس مسلمانوں کے تین فرقے, وہ فرقہ جو خدا کا چہرہ مانتا, وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر خدا, ہمارے اندر بھی خدا, مگر جو نتیجہ ہم نے نکالا وہ نہیں نکالتے. یا صوفیہ کا گروہ, جو صوفی حضرات ہیں جن کے بعد نتیجہ ایسے ہی کہ خدا ہمارے اندر آ گیا, مگر وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں خدا ہمارے اندر آ گیا, بلکہ کہتے ہیں کہ خدا میری زبان سے بول رہا. اس قسم کے کچھ ان کے ایسے عقیدے ہوتے ہیں کہ آدمی بات مانتے ہیں آدمی بات نہیں مانتے. یہ اب تک کہ وہ کوئی خلاف توحید بات نہ کریں ہم ان کو مسلمان مانتے رہیں گے, چاہے ان کی بات احمقانہ بھی ہو اور اس کا نتیجہ صرف نکل رہا ہو, مگر جب تک کہ وہ لوگ نتیجے پر نہیں جائیں گے ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس نتیجے کو پکڑ کر ان کو مشرک بنا دیں. ہے یہ بڑی مشکل چیز تھی جسے میں نے کوشش کی کہ مختصر الفاظ میں سمیٹ لیا جائے. اب اس کے بعد مسلمانوں کے تین فرقے اور بچتے ہیں جو مسلمانوں میں سے ہیں مگر ان کو کافر سمجھا گیا ہے, والی ناصبی اور قاری. والی کے معنی وہ لوگ تھے جو اہل بیت سے اثار ہوں, خدا پر ترجیح دیں یا خدا بنا دیں, یعنی کس طرح کا عقیدہ مانے اہل بیت کے بارے میں, جس سے یا رسالت کا عقیدہ ختم ہو جائے یا توحید کا عقیدہ ختم ہو جائے. یہ ذہن میں رکھے کہ والی کی تعریف یہ اہل بیت کے اثار کے فضائل بیان کرنا, ان کی صفتیں بیان کرنا یہ بولو نہیں, بلکہ غالی کا مقصد ہے اہل بیت اثار کی وہ صفتیں بیان کرنا کہ جس سے یا رسالت ختم ہو جائے یا توحید ختم ہو جائے یا الوہیت کا عقیدہ ختم ہو جائے. مثلا یہ کہنا کہ وہ خدا ہیں یا خدا ان کے اندر اتر کے آتا, یا وہ رسول کا حکم بھی ختم کر سکتے ہیں, یا وہ رسول سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جس سے رسالت ختم ہو رہی, یہ غالی کافر ہیں, کافروں جیسے ہیں اور نجیب. دوسرے ہیں ناصبی, اہل بیت سے اثار سے دشمنی رکھنے والے یا ان کو برا بھلا کہنے والے, اور تیسرے ہیں خارجی, اہل بیت سے اثار سے میدان جنگ میں نکل کے مقابلہ کرنے والے. یہ بارہ تینوں کافر ہیں اور وہی احکامات ان کے لیے ہیں جو کافروں کے لیے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ بچتا کہ مسلمانوں میں سے بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو کچھ اماموں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے, وقت پورا ہو گیا ہے اس لیے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے, اور اب جو گفتگو آ رہی ہے یہ اگر کہ کئی دفعہ دہرائی گئی مگر پھر بھی اس کی اہمیت باقی ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آپ کا غلط فہمیاں ہے, تو انشاءاللہ آئندہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا. مسائل کا وقت ختم ہو گیا, اس سے پہلے کہ کسی موضوع پر گفتگو شروع ہو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں محمد والے محمد. ایک چیز کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا ہے, دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں. ماہ ربیع الاول سے ماہ شعبان تک اس درس کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بغیر کسی قسم کے وقفے کے یہ درس مسلسل چلتا رہتا ہے. ماہ شعبان سے ماہ ربیع الاول تک درس کا وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بار بار اس میں وقفے آتے ہیں, مثلاً تین جمعے, آج کا, آئندہ اور 19 جولائی, یہ تین جمعے درس رہے گا. اس کے بعد سفر حج پہ روانگی ہے 24 جولائی, جس کے نتیجے میں
ماہ ذی کی 18 تاریخ تک یہ درس نہ ہو سکے گا. پھر دو درس ہوں گے اور ایام اعزا آ جائیں گے, جس کے اندر کبھی پاکستان کے اندر کبھی پاکستان کے باہر سلسلہ رہے گا, وقفے پڑھتے رہیں گے. اس اعتبار سے پوری کوشش میری یہ ہے کہ اس حج پر جانے سے پہلے پہلے کم سے کم نجاسات کی گفتگو مکمل ہو جائے, اور حج کا وقفہ کم سے کم 7 جمعوں یا 6 جمعوں پر حاوی ہوگا. اس لیے کسی بالکل ہی ایسے موضوع پر گفتگو نہیں شروع کی جا سکتی کہ جو اتنے لمبے وقفے کا متحمل نہیں. وعدے تو بہت سارے ہیں مگر فی الحال مشکل ہے حج سے واپسی کے بعد. ایام اعظم میں بہار ایسا رہے گا کہ ایک جمعہ وقفہ رہے گا, دو جمعے درد ہوں گے, پھر ایک جمعہ وقفہ, پھر دو جمعے درد, اس میں یہ ممکن ہے. مگر جب 6 ہفتوں کا اکٹھا وقفہ پڑھنے والا ہو تو کسی نئے موضوع پر گفتگو ذرا مشکل. اس اعتبار سے ان 3 ہفتوں کے لیے ہماری گفتگو فقط ایک عنوان پر ہوگی, اور وہ عنوان ہے نہج البلاغہ کا مومن. اب یہ عنوان سب سے پہلے اس حقیقت کو بیان کر دیا جائے کہ معصومین کی زندگی میں ہمیں اب تک دو نمایاں دور ملتے ہیں. ایک دور وہ ہے کہ جب ظاہری اعتبار سے معصوم کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی, اور معصوم اپنے گھر میں یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر امامت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے اور اپنے ماننے والوں کو احکامات دے رہے تھے, مگر وہ احکامات ایسے تھے کہ جن کا تعلق عام زندگی سے تھا, سیاسی زندگی سے نہ تھا. چنانچہ اس وقت تک تو ایک مومن کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتا رہے, امام کا ماننے والا بھی کہتا رہے, اور اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق زندگی گزارتا رہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی. جیسی زندگی چاہو گزارو, فقط زبان سے امام کا نام لے. اور ایک دور معصومین کی زندگی میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جب امام کو ظاہری اعتبار سے حکومت حاصل تھی, اب یہ وہ وقت تھا کہ جب امام وہ باتیں جو کل تک اپنے گھر میں بیٹھ کر ماننے والوں کو بتاتے, مثلاً نماز پڑھو, مثلاً روزہ رکھو, سچ بولو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, واجبات کی پابندی کرو, اب امام کے ہاتھ میں حکومت, اور امام کے ہاتھ میں حکومت آنے کا مقصد یہ کہ جو باتیں امام کل زبان سے کہتے تھے آج امام اس پر عمل کروائیں, اور اپنے ماننے والوں کو مجبور کریں کہ ان باتوں پر عمل کرو کیونکہ تم نے ہم کو مانا. اس دور میں رہنے والے مومن کے لیے مسئلہ بڑا مشکل تھا. اب زبانی ایمان نہیں چل پاتا کیونکہ امام خود موجود ہیں اور سختی کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں کہ تمہیں دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مومن جو اس وقت امام کا ماننے والا ہے, جنہیں امام گھر میں بیٹھ کر فقط زبان سے احکامات دے رہے ہیں, وہ امام کا مخالف ہو جاتا جب امام حکومت میں آتے, کیونکہ اب امام اس سے دین پر عمل کروانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں, اور یہ اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا. نہج البلاغہ اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک انتہائی اہم کتاب ہے. ہر اعتبار سے اہم ہے, مگر جس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے اس لیے اہم کہ نہج البلاغہ ہمیں صاف طور پر یہ بتاتی کہ علی کے وہ ماننے والے جو علی کی حکومت آنے سے پہلے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں, محبت کے دعوے کرتے ہیں, جان قربان کر دینے کی بات کرتے ہیں, امام کے نام پر ہر قسم کی قربانی دینے کا اعلان کرتے ہیں, جب ان کا وہی امام سب سے خلافت پر آ گیا اور انہی ماننے والوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو ماجرا الٹا ہو گیا, امام نے آنے کے بعد ہمیں کوئی سہولت نہیں دی بلکہ ہم سے دین پہ عمل کروایا, تو اب یہی ماننے والے اس طرح سے امام کے راستے پر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے, ورنہ تو ایمان کے ختم اسلام کے ختم, ماننا بھی ہے مگر امام کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. اب وہ ماحول مکمل طور پہ ہمارے سامنے آتا, اور اس موقع پر مجھے مفتاح ابن عصمت کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو میں اکثر مجالس میں نقل کیا کرتا ہوں کہ جب مفتاح سے کسی نے اس وقت جب پیغمبر اسلام کے انتقال کو تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, اور ایک نئے اسلام لانے والے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں اور ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ آپ نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا کہ اللہ کے رسول زندہ اور آپ ان کی صحبت کو حاصل کیے ہوئے تھے اور ان کی زیارت کر رہے تھے. ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ رسول کو نہ دیکھ سکے، رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول کا ساتھ نہ دے سکے. جیسے آج بہت سارے مومنوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ مطلب ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ کربلا کے دن ہم نہ تھے، ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ معذومین کے زمانے میں ہم نہ تھے. تو مقداد کا وہ جواب جو میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ مقداد کو غصہ آ گیا اور کہا کہ ایسے کی تو نے ایک ایسی بات ہے، تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر رسول کے زمانے میں ہوتا تو اس وقت رسول کا سب سے بڑا مخالف ہوتا، کیونکہ جو لوگ رسول کے زمانے میں تھے، جو لوگ رسول کی صحبت میں تھے، جو لوگ رسول کی زیارت کر رہے تھے، انہی لوگوں کی اکثریت ایسی تھی کہ رسول کی وجہ سے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ رخصت ہو چکا تھا. کیونکہ رسول نہیں ہے تو ہمارا اور رسول کا رشتہ فقط کلمہ پڑھو بس، باقی تو دل چاہے کرو، اور اگر رسول ہے تو اب جو رسول حکم دیں گے اسے ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو اسلام جا رہا. اب ہوتا یہ تھا کہ ظاہری اعتبار سے مانتے دن ہی دن میں ناراض ہوتے تھے اور غصہ کرتے تھے اور رسول پر اعتراض کرتے تھے. تو بالکل یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ایمان کے بارے میں ہے. نحو البلاغہ ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہا کہ کس انداز سے ایمان کے زمانے میں سانس لینے والے مومن کتنی بڑی پریشانی پیدا کر رہے تھے ایمان کے لیے. بے شک یہ بات تو صحیح کہ جس دور میں علی کے خلافت تھی اس دور میں علی کے ماننے والوں کی اکثریت یعنی 90% ان سے نحو البلاغہ میں علی گفتگو کر رہے ہیں. ان کی 90% تعداد وہ جو علی کو امام نہیں مانتی ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی اور دوسری اور تیسری خلافت کے بعد اسی تسلسل میں علی کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ 10% ایسے بھی جو علی کے ماننے والے ہمیشہ سے تھے، اور اب علی کی حکومت میں آنے کے بعد، علی کی خلافت کو قائم ہو جانے کے بعد، یہی لوگ علی کے لیے مسائل سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. نحو البلاغہ صاف طور سے ہمیں بتا رہی کہ ہمارا امام اپنے آپ کو کتنی زحمت و پریشانی میں محسوس کر رہا، ہمارے امام کے لیے وہ دور اور وہ زمانہ کتنا بڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے. نحو البلاغہ کا مومن یعنی وہ مومن کہ جو نحو البلاغہ کے مطابق علی چاہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ انہی خطبات سے آپ کو لگے گا کہ جو نحو البلاغہ میں مولا نے استعمال کیے. ایک بات کو میں بتا دوں، جب نحو البلاغہ کا ذکر آیا کہ نحو البلاغہ ایک ایسی کتاب کہ جس کا تعلق ظاہری اعتبار سے شریعت سے یا مذہب سے یا دین سے یا فقہ سے نہیں. نحو البلاغہ کتاب شریف رضی نے تعلیم کی. شریف رضی سید مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے حالات تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. عرب میں ایک عام رواج ہے سید کو شریف کہا جاتا ہے، یہ سید رضی ہے مگر شریف رضی کے نام سے مشہور ہے. ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ ان میں فقہ کے، اصول فقہ کے، حدیث کے اور مذہبی علوم کے انتہائی کیفیت عالم ہیں. مگر سید رضی کا زیادہ رجحان عربی زبان کی طرف تھا، زبان کے اعتبار سے، نثر میں، نظم میں، شاعری میں. چنانچہ انہوں اس زمانے کے لوگوں صحیح عربی سکھانے کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہا، تاکہ ان کے زمانے کے جو لوگ ادیب بننا چاہتے ہیں، شاعر بننا چاہتے ہیں، صحیح عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ایک نمونہ آ جائے، ایک ایسی مثالی کتاب آ جائے جسے دیکھ کر وہ لوگ اپنی زبان کو صحیح کریں. چنانچہ انہوں نے نحو البلاغہ کے نام سے اس کتاب کو مرتب کیا. نحو البلاغہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ بلاغت. فصاحت و بلاغت ایک اصطلاح جس کا تعلق ادب سے ہے، کہ کتنا زیادہ اچھے طریقے سے کوئی آدمی اپنی زبان لکھتا، یہ تو بلاغت. اور نحو معنی راستہ، نحو البلاغہ یعنی بلاغت کا راستہ، کہ اگر کوئی آدمی اس راستے پر چلے تو وہ اپنی زبان کو انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھ سکتا. تو نحو البلاغہ بنیادی طور پر نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، نہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، نہ کوئی مذہب کی کتاب ہے، نہ کوئی دین کی کتاب ہے. بنیادی طور پر اس کے لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے ان لوگوں جو عربی لکھنا سیکھ رہے ہیں، جو اپنی تحریر کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جو عربی کی فصاحت و بلاغت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستہ مقرر کر دیا جائے. چنانچہ اسی نقطۂ نگاہ سے اس کتاب نے مولا کائنات کے خطبات کو جمع کیا، کیونکہ شریف رضی کا یہ عقیدہ اور اس سے بہتر عقیدہ اور کیا ہو سکتا کہ اس کائنات میں اگر قرآن کے بعد بہترین مثال ہو سکتی ہے عربی میں تو وہ مولا کائنات کے خطبات اور مولا کائنات کا کلام. اس اعتبار سے اس کے اندر شریف رضی کہیں پر فقہی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے نہیں دیکھا کہ اس خطبے کا کیا مطلب. وہ خطبات جمع کر دے گئے اور ایسے خطبے جو ایک جیسے تھے، ان میں سے ایک کو لیا دوسرے کو چھوڑ دیا, کیونکہ ان کا مقصد تو زبان سکھانا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بعض اوقات فضی اعتبار سے اگر کچھ حدیثوں کو ہم دیکھیں تو نامکمل نظر آتی, کیونکہ جریف رضیز نے اس کا ایک ٹکڑا لیا ہے کہ جس کا تعلق ہے سکھانے, باقی پورے خطبے کو چھوڑ دیا کہ خطبے کو درج کرنے سے یا تحریر کرنے سے ان کے مقصد کے لیے کوئی فائدہ نہیں. یہ بنیادی طور پر اس کتاب کے لکھنے کا مقصد. اب اس کتاب کو جس وقت سید رضی نے جمع کیا, یہ بات کی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 400 سال کے بعد یہ کتاب لکھی جا رہی, جمع کی جا رہی, چنانچہ جو کچھ خطبات اس میں آئے وہ سارے وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے مختلف کتابوں میں جمع. ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے شریف رضی پر کہ یہ انہوں نے اپنے خطبے مولا کے نام سے لکھ کے شائع کرا دیے. اول تو یہی بات کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ ایک آدمی اگر ایک ایسی کتاب لکھے کہ جس کا جواب سارا عرب نہ لا سکے تو وہ تو اس کتاب کو اپنے نام سے پیش کرے گا, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت علی کے خطبات بھی دے تو سید رضی اپنے نام سے پیش کرتے, تاکہ شہرت ان کی ہوتی کہ اس نے اتنی بہترین کتاب لکھی. مگر کتنی احمقانہ بات ہے کہ جس کا الزام شریف رضی پہ لگایا جاتا کہ مولا کائنات کے نام سے اپنے خطبے پھیلا دیے. اور اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خطبات میں دو تین ایسی چیزیں نظر آ جاتی کہ جس سے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ مولا کائنات اپنے زمانے کے کچھ ان لوگوں سے کچھ نہیں کہ جن کو صحابی رسول کہا جاتا تھا اور جن کا بڑا بلند مقام تھا. اب علی کے خطبات ہے, اگر مان لے تو وہ پوری عمارت ہی گر جاتی کہ جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا کہ حضرت علی نے تمام لوگوں کی بیعت کی, تمام لوگوں کی خلافت کو تسلیم کیا. چنانچہ صاف صاف انکار کر دیا جاتا, ان خطبات سے بچنے کے لیے پوری کتاب کا انکار کر دیا جاتا, اور بہانے ایسے لائے جاتے ہیں جو مولا کی امامت کو ثابت کرنے والے. مطلب نیت البلاغہ میں امیر المومنین نے جو طریقہ اختیار کیا, کائنات میں غور و فکر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ انسان کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں سوچتا, پھر انالیسس کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں آتا. یہ طریقہ بھی نیت البلاغہ میں ہے کہ مولا نے خدا سے شروع کیا اور ایک ذرے بنا کر اپنی گفتگو کو ختم کیا. دوسرا طریقہ یہ کہ آتی ہے کسی چھوٹی چیز کو لے کے سوچتے سوچتے خدا تک پہنچے. یہ طریقہ بھی نیت البلاغہ میں کہ چونٹی کے بارے میں خطبہ دیکھ لیجیے, چھوٹی چیز سے شروع کیا ہے اور اس طرح پروردگار عالم کے وجود کو ثابت کیا. تو انہیں خطبات میں سے خطبہ مور کے بارے میں. مور ایک ایسا جانور ہے جو عرب میں پایا ہی نہیں جاتا, جس کا وجود ہی عرب میں نہیں, اور جس جانور کا وجود کسی علاقے میں نہ ہو اس کے بارے میں غلط غلط باتیں بہت مشہور ہو جاتی. تو مور کے بارے میں ایک بات عربوں میں یہ مشہور کہ جب مور روتا تو مورنی اس کے آنسوؤں کو پیتی ہے جس سے انڈے بنتے ہیں اور ان کے یہاں سوالد اور تناسل کا اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا. اب عرب کی سرزمین میں کبھی مور اس زمانے میں آیا ہی نہیں, اور مولا کائنات اپنے خطبے میں تفصیل تو آپ اس میں دیکھ لیں, مولا کائنات اس خطبے کے اندر صاف انکار کر رہے ہیں کہ تمہارا بالکل غلط خیال. پروردگار عالم جو طریقہ پیدائش کا دوسرے جانوروں میں رکھتا ہے وہی مور میں رکھتا. چنانچہ عرب اعتراض کرنے والوں کو اعتراض ہو کہ جو جانور علی نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں ایسی 100% صحیح حقیقت کیسے بیان کر دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ سید رضی کے زمانے کے اندر یہ چیزیں عرب کی سرزمین میں پہلی دفعہ آئی تھی جب سارے علاقے فتح ہوئے اور جانور ہار. اس کا مطلب یہ کہ سید رضی نے اپنا حکم علی کے نام سے منسوخ کر دیا, جبکہ خود جب ان کا اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا کائنات کا علم امامت تھا. تو میرا عنوان ہے وہ مومن کہ جو نہج البلاغہ میں علی مانگ رہے ہیں. اب ذرا ایک مرتبہ نہج البلاغہ کا جائزہ دیجیے. نہج البلاغہ کے اکثر خطبات وہ ہیں جو مولا کائنات نے 35 سے 40 ہجری کے درمیان ارشاد فرمائے. 35 ہجری جب 18 ذی الحج کو مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی, 40 ہجری جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی. اس نہج البلاغہ کے 3 حصے, پہلے حصے میں خطبے ہیں, دوسرے حصوں میں مولا کے خطوط ہیں, اور تیسرے حصے میں مولا کے چھوٹے چھوٹے اقوال. تو پہلا اور دوسرا حصہ زیادہ تر اس زمانے کا ہے جب علی خلیفہ بن گئے تھے اور علی براہ راست عوام سے گفتگو کر رہے تھے. بس دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں کس قسم کے صاحبان ایمان سے علی کا واسطہ پڑا. دوسرے حصے میں جو خطوط ہیں اس کے اندر تو علی کی گفتگو کسی ایک آدمی سے ہے جس کے نام خط لکھا جا رہا, وہ بھی بڑا دلچسپ حصہ. موقع ملا تو تیسری تقریب میں اس میں سے کچھ چیزیں پیش کی جائیں گی. مگر جو پہلا حصہ جس میں علی کے خطبے خطبے والی تقریریں یہ مجمع عام سے ہیں، اجتماع سے جس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مولانا مفتی آج کی صبح کیا شکایت ہے، مثلاً میں تو طلاقہ کا 95 نمبر کا خطبہ ہوں اور بڑا عجیب قسم کا خطبہ ہوں. اگر علی کے علاوہ کوئی اور علی کی طرف سے یہ باتیں کہتا کہ ہمارے امام پر یہ گزر رہی تو کوئی تعجب نہیں کہ حقیقت مند صاحبان ایمان اس آدمی کو کافر یا اہل بیت کی عظمت گھٹانے والا قرار دیتے. مگر یہ علی کے اپنے جملے ہیں، کہ علی کی اپنی تقریر جو اپنے ماننے والوں کے سامنے کر رہے ہیں. مولائے کائنات کے خطبے میں کچھ بڑے عجیب خطرے استعمال کر رہے ہیں. مولا کا پہلا خطرہ یہ کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم لوگ شکست کھا جاؤ اور شام والے کامیاب ہو جائیں گے. اب زمانہ وہ زمانہ کہ علی کا مقابلہ حاکم شام سے ہو رہا ہے. ایک علی کی فوج ہے جس کے کمانڈر ان چیف خود علی، امام حسن بھی اس فوج میں ہیں، امام حسین بھی اس فوج میں، اور ایک حاکم شام کی فوج جس کے اندر ہر قسم کے جاہل دھوکے باز عیار اور مکار لوگ جمع. سراسر باطل پر ہے وہ فوج اور علی کی فوج 100% حق پر، جس کے خود واحد اور لیڈر علی، جس کے اندر ایک نہیں 3 معصوم شامل ہیں. مگر علی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگ حق پر ہونے کے باوجود شکست کھا جاؤ گے اور وہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود جیت جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. یہ پہلی پیشن گوئی ہے علی، کیوں حق کو شکست کیوں ہوگی، باطل کو پتہ کیوں ہوگی. اب اس کے بعد میرا مولا بتا رہا اس لیے کہ تمہارا امیر یعنی خود علی، تمہارا امیر حق پر ہے اگر تم اس کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو، اور لشکر شام کا امیر باطل پر مگر وہ اپنے حاکم کے حکم پر عمل کرنے میں انتہائی جلدی اور تیزی کرتے ہیں. ایک پہلا اصول علی نے بتایا کہ حق اور باطل کے اندر بھی حق شکست کھا سکتا ہے، پتہ اسے ملے کہ جس کے اندر لیڈر کی بات پر فوراً عمل کیا جائے یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہا، اور اگر حق والا بھی ہے اور لوگ اس کی بات پر عمل کرنے میں سستی کر رہے ہیں تو اسے شکست کھانا ہی کھانا. اب اس کے بعد میرے مولا کا اگلا خطرہ، میرا مولا کہہ رہا کہ تمام دنیا کی رعایا، ایک حاکم ہے ایک رعایا، تمام دنیا کے رعایا اپنے حاکم کے ظلم سے ڈرا کر دی کہ ہمارا حاکم ہم پر ظلم نہ کرنے پائے. ہر ملک میں رہنے والے اپنے حاکم کے ظلم سے ڈرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فتح اگر خود علی نہ کہتے تو کوئی مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اگر علی کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا کی رعایا حاکم کے ظلم سے ڈرا کر دی اور جہاں تمہارا حاکم اپنے رعایا کے ظلم سے ڈر رہا، اس علی کا خطرہ کہ تمام دنیا کے حاکم اپنے رعایا پر ظلم کیا کرتے ہیں. اور یہاں پر معاملہ الٹا کہ رعایا علی کا حکم ماننے والے، علی کی امامت کو تسلیم کرنے والے، مگر ان سے ان کا امام کر رہا کیونکہ یہ مسلسل اس پر ظلم کر رہے. اس کے بعد تیسرا خطرہ ہے علی کہ عبید کا ارباب، تم لوگ ایسے غلام ایسے بندے ہو، یعنی ہر آدمی کہتا ہے کہ میں علی کا غلام ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں علی کا خادم ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں علی کا بندہ ہوں، لیکن علی کہہ رہے عبید کل ارباب، تم لوگ ایسے بنتے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم میرے آقا ہو. ارباب ارباب یعنی میرے رب ہو، میرے آقا ہو، میرے اوپر حکم چلانے والے ہو. اپنے ماننے والوں سے علی کہہ رہے کہ بظاہر تو تم غلام بنتے ہو مگر طریقہ تمہارا ایسا کہ جیسے میں تمہارا خادم اور تم میرے آقا ہو. پھر مولا کہہ رہے خدا کی قسم میں نے تمہیں سیدھا کرنا چاہا، میں نے تمہیں سیدھا کرنا چاہا، صبح کے وقت میں نے کوشش کر کے تمہیں سیدھا کیا تیر کی طرح سے، جس طرح تیر سیدھا ہوتا، خود سے دیے نصیحتیں کی، ناراضگی کا اظہار کیا، سب کچھ کیا، تیر کی طرح سیدھے ہو گئے. مگر جب شام کو میں پلٹ کے آیا تو دیکھا کہ تم دوبارہ کمان کی طرح ٹیڑھے ہو چکے تھے. پھر اگلا فتح علی کا یہ کہ خدا کی قسم تمہیں سیدھا کرنے والا تمہارا امام عاجز آ گیا، تھک گیا، مگر تم سے کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہارا انداز اور تمہارا طریقہ وہی. اے میرے لشکری لشکر میں شامل لوگ، تمہاری 3 باتوں نے تمہارے امام کو پریشان کر دیا. پہلی بات یہ کہ تم لوگ آنکھیں رکھتے ہو مگر بالکل اندھے بن گئے، دوسری بات تم لوگ کان رکھتے ہو مگر بالکل بہرے بن گئے، تیسری بات زبان رکھتے ہو مگر بالکل گونگے بن گئے ہو، نہ امام کی کسی بات پہ عمل کرنے کو تیار، نہ امام کی تائید کرنے کو تیار، نہ امام کی نصیحت سننے کو تیار، نہ امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار، آنکھیں ہیں مگر اندھے بن گئے، امام بتا رہے ہیں چلنے کو تیار نہیں، کان ہے امام نصیحتیں کر رہے ہیں تم سننے کو تیار نہیں بہرے بن گئے، اور امام مسلسل اپنی تائید کا حکم دے رہے ہیں زبانیں، اگر امام کی تائید میں زبان بھی حرکت نہیں کر رہی، اس کے بعد ایک اگلا فصلہ امام کا، اس سے پتا چلتا کہ یہ مسئلہ ہر دور میں رہا ہے، فقط آج کی بات نہیں، میرا مولا کہتا کہ جب میں نے تمہیں واضح و نصیحت کرنا چاہا، جب میں نے تم تک احکام شریعت پہنچانا چاہے، جب میں نے تم تک خدا کے احکامات کو پہنچانا چاہا، تو تم سب کے سب اس طرح سے بھاگ کھڑے ہوئے جس طرح ویسی جانوروں کا گلہ بھاگ کھڑا ہوتا، یعنی علی بھی اگر شریعت کی بات کریں تو علی کے ماننے والے سننے کو تیار نہیں، علی بھی اگر بعض و نصیحت کی بات کریں تو علی کے رشتے میں شامل لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر علی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے ایسا نقصان پہنچایا اور میرے ساتھ ایسا دھوکہ دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں تمہارے پاس ایک پیالہ امانت کے طور پر رکھواؤں تو تم اس پیالے ہی کو غائب نہ کر دو، علی اس وقت اپنے ساتھیوں کی بے وفائی سے اتنے دل کی تپتا ہے، اتنے رنج جیتا ہے کہ آخر میں میرا مولا کہہ رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، تم کیسے میرے ماننے والے ہو، یہ جملہ میں آج بیان کروں گا، اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، وہ آئندہ کرنا پڑے، کہ تم میرے ایسے ماننے والے ہو کہ خدا کی قسم میں حاکم شام سے تمہارا سودا کرنے کو تیار، اپنے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے ساتھیوں، اپنے لکچر والوں کا سودا کرنے کو تیار، یعنی حاکم شام میرے سب مجھ سے لے اور اپنا ایک مجھے دے دے اور میں خوشی سے یہ سودا کروں گا، جس طرح درہم کے بدلے دینار کا سودا کیا جاتا، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، چاندی دے کر لوگ سونا لیتے ہیں، اس طرح اپنے ساتھی میں دینے کو تیار کہ اے حاکم شام آ اور میرے ان ماننے والوں کو لے جا، دس کو لے جا، اپنا فقط ایک میرے حوالے کر دے، یہ علی اپنے ماننے والوں کا اس طرح سودا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی ایک وجہ امام نے بتائی اور یہی اہم ترین وجہ پوری لہج البلاغہ یہی ایک تاریخ بیان کر رہی کہ علی اپنے ماننے والوں سے ایسی چیز مانگ رہے ہیں، علی اپنے ماننے والوں سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو علی کے ماننے والوں میں نہیں حاکم شام کے ماننے والوں میں ہے، عجیب بات، علی حق پر ہے لیکن علی کے ماننے والوں میں وہ چیز نہیں، حاکم شام باطل پر ہے مگر اس کے ماننے والوں میں ایک چیز ہے، اور وہ چیز علی کو اتنی پسند کہ اس کی خاطر اپنا ایک دشمن لا رہے ہیں، جب محبت کرنے والے ادھر بھیج رہے ہیں کہ وہ چیز جس کے اندر ہو اگر میرا دشمن بھی ہے تو میرے لیے فائدہ مند ہے، میں اسے بلا لوں گا، اور وہ چیز جس کے اندر نہ ہو اگر میرا دوست بھی ہے تو میرے لیے بیکار ہے، میں اپنے لشکر سے نکال کر اسے دشمن کے لشکر میں بھیج دوں گا، اور وہ کیا چیز ہے، پوری نیچر بلاوا اس کی ایک چیز پر گھومتی ہے، ذرا تفصیل طرف بات ہے، اس لیے انشاءاللہ اسے آئندہ بیان کیا جائے گا، آج پہلا درس ہے لمبے وقفے کے بعد اس لیے دس منٹ تاخیر سے شروع ہوا، انشاءاللہ آئندہ کے دو دستوں میں وقت کی پابندی ہوگی، آج کا درس اختتام کو پہنچا، اگر یہ اہم ترین جو چیز پوری لہج البلاغہ کا محور جو ہے یہ بہت اہم پیغام ہے علی کا، سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ علی اپنے ماننے والوں سے اتنے ناراض ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی چیز کیونکہ ایک جملے میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، غلط فہمیاں زیادہ پڑ سکتی ہیں، تو اس ایک موضوع کے ساتھ اور پھر ساتھ ساتھ جو قصہ کے مسائل چل رہے ہیں قاتل کا مسئلہ مکمل ہوگا، یہ ہمارے آئندہ جمعے کے درس کا عنوان ہوگا، آج کی گفتگو کچھ تاخیر سے صحیح جس کے لیے میں معذرتا ہوں ختم تو ہو گئی، اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا جائے، اہل کتاب کے بارے میں مسئلہ آتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اور مجوسی ان کا کیا مسئلہ، آپ آئے خمینی کے نزدیک تو یہ بالکل نجیز ہے اور فتوا ہے ان کا کرے، آپ آئے خود فرماتے ہیں کہ بارے مشہور یہی ان کے لوگ نجیز ہیں، اور لفظ مشہور کا مقصد ہوتا ہے احتیاط واجب، یعنی اگر ہمیں اس وقت کوئی نمبر ٹو مستحد ایسا مل جائے کہ جو ان کو پاک سمجھتا ہے تو آپ آئے کوئی بھی تکلیف کے باوجود ہم ان کو پاک سمجھ سکتے ہیں، مگر چونکہ فی الحال کوئی ایسا مرضی نہیں اس لیے میں نے اس کو ایک سفری انداز سے عام انداز سے بیان کر دیا. ایسے اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا کوئی بھی نزدیک یہودی اور عیسائی کی نجاست فتوا نہیں ہے بلکہ بطور احتیاط ہے, اور احتیاط پھر آج ہمارے لیے بدری کے معنی ہے کیونکہ کوئی دوسرا اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. بات سے بات سفی ایک ایسا سوال آیا ہے جس کے لیے کافی لمبا مسمنٹر مجھے بیان کرنا پڑے گا. فاسق اور صفی اس پہ ہم کیسے وقت ظاہر کریں گے؟ فاسق کا مطلب وہ آدمی جو سمجھدار ہے, عقل رکھتا ہے, اپنی اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے مگر کوئی پرواہ نہیں کرتا اچھائی اور برائی کی, کوئی توجہ نہیں دیتا وہ دین کے احکام کی طرف, ایسا آدمی ہے فاسق و فاجر. اور ایک آدمی صفی, صفی کے معنی اتنی کم عقل رکھنے والا شخص جس کے پاس یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو پہچان سکے. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے غالباً اس کا تعلق فقہ کے ایک مسئلے سے. فقہ کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ سبھی آدمی جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے مال کا خرچ کرنا حرام ہے اور ہمارے لیے اس کے مال کو لینا حرام ہے, اور فاسق و فاجر آدمی جو مال خرچ کرتا ہے ہمارے لیے اس مال کو لینا جائز ہے. ایک آدمی جیسا میں نے بتایا, ایک وہ آدمی جس کو بیچارہ اتنی کمزور عقل رکھنے والا, اتنی معمولی عقل رکھتا کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا, وہ کیسے خرچ کر رہا, اسے پتا ہی نہیں کہ میں جس کام میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدے مند ہے نقصان دہ ہے اچھا ہے برا. اتنی کمزور عقل رکھنے والا اگر کوئی آدمی وہ آپ کو لا کر کچھ پیسے دے دے, آپ کے لیے پیسے دینا جائز نہیں؟ یا اگر آپ سے کوئی چیز خرید کے لے جائے, چار روپے کی کتاب ہے دس روپئے آپ کو دے کے رکھو تو ہم نے پاس پاؤں, آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کے لیے اس کے ولی کو پہنچانا واجب. مگر ایک پانچ کو بازی آدمی ہے وہ آیا خوش ہو گیا کسی بات پر, ایک روپئے کسی دن دس روپئے آپ کو انعام دے گیا وہ ہم رکھ سکتے. تو اب اس طرح کی پہچان کیسے ہے؟ پہچان مہاراج یہ ترکی مسئلہ, اتنا بیوقوف آدمی اتنا صفی آدمی وہ دنیا کے ہر کام میں ہم کو لاچار نظر آئے گا, مجبور نظر آئے گا, کہیں پر بھی اس کی عقل کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گی. فاسق کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک قسم کا آدمی ہوتا فوراً پہچان لیا جائے گا یہ آدمی فاسق ہے, جو گناہ کرنے والا, گناہ کرنے کے لیے بھی بہرحال ایک مہارت کی اور ایک ہنر کی ضرورت ہوتی, بے وقوف آدمی کا کام تو نہیں ہے گناہ کرنا. اسی لیے بعض روایتوں میں بھی غالباً ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے لیکن سنت یہاں یہ روایت ہے, ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی, کہ اکثر و عدل جنتی کو کہا, جنت کے اکثر لوگ جو ہیں بالکل معمولی آپ کو رکھنے والے ہوں گے, یعنی دنیا کی چالاکیوں میں زیادہ نہیں ہوں, بالکل سیدھے سادھے قسم کے آدمی ہوں. تو فاسق کو فاضل اور صفی کو پہچاننا ارسی کام, عام معاشرہ جس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بیچارہ تو بالکل کم عقل ہے. جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سمجھانے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ اس کو کیا سمجھا رہے ہیں, مطلب ہم پانچ سال کے چھ سال کے آٹھ سال کے بچے کو کوئی بڑا مسئلہ سمجھائیں, کہتے ہیں اس کو کیا سمجھا رہے ہیں, بیچارے کی عقل ہی اتنی نہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو سمجھانے بیٹھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کو کیا سمجھا رہے ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے مگر عمل ہی نہیں کرتا, ساری آپ کی باتیں بیکار. تو یہ مجمع جو ہے یعنی عام پبلک جو ہے ترک جو ہے وہ فیصلہ کرتا کہ یہ آدمی سمجھدار ہے مگر بتانا بیکار, یہ آدمی اتنا کم عقل ہے اس لیے بتانا بیکار ہے, اس کا معیار یہی ہے, شریعت میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اب ایک سوال یہ آیا ہے کہ اسماعیلیوں کے بارے میں اگر تو عادل کہیں کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہم ان کی بات کو مان لیں؟ در حقیقت اس سوال کا جو سوال کا تعلق اسماعیلیوں کے اپنے مسئلے سے, یہ خود اسماعیلی کیا کافر ہیں یا مسلمان اور کیا ان کے بارے میں مسئلہ چلے, جب وہ مسئلہ مکمل ہوگا تب اس سوال کا جواب دینے سے صحیح بات سمجھ میں آئے گی. فی الحال تو اس سوال کا جواب میں اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں کہ پہلے اسماعیلیوں کا مسئلہ حل ہو آئندہ درس میں, پھر ان شاء اللہ یہ بات اگر میں نے مسائل میں نہیں بتائی تو آپ سوال جواب میں پوچھ لیجیے گا تاکہ واضح ہو جائے, آج ذرا جلدی ہو جائے گا. کون سے مسائل؟ یہ چیز آنے والی ہے, اتفاق ایسا ہے کہ سارے مسائل آنے والے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ پردہ کیا ضروریات دین میں شامل, جیسا کہ میں نے آج کی تقریب کے دوران یہ عرض کیا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ایک حصہ ضروریات دین میں ایک حصہ ضروریات دین میں نہیں, مطلب نماز واجب ہے ضروریات دین لیکن نماز میں مطلب رکوع ایک ہے یا دو یہ ضروریات دین میں نہیں, اصل پردہ ضروریات دین میں تو انکار کرے وہ کافر ان دو شرطوں کے ساتھ جو میں نے بتایا. لیکن پردے کی ڈیفینیشن ایک آدمی کا ہے کہ مطلب فرض کیجیے بس ہم نے جسے جھکا دیا یہ پردہ ہو گیا ہمارا پردہ, تو اب یہ کافر نہیں بنائی گئی تھی. اگر پردے کی ڈیفینیشن میں وہ اختلاف کرے کہ پردہ کسے کہتے ہیں, اگر پردے کو مانے جیسے بعض اسماعیلی حضرات نماز کو مانتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں مانتے, تو نماز ضروریات دین ہے, نماز کا طریقہ ضروریات دین نہیں. پردہ ضروریات دین ہے کہ پردہ ایک چیز ہے, مگر پردے کا طریقہ کہ کس طرح کا پردہ ہونا چاہیے یہ ضروریات دین نہیں. تو پردے کا انکار کرنے والے شاعری کو ہی عام طور پر پردے کے طریقے سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, یعنی یہ پردہ نہیں ہے کہ بال چھپائے جائیں یا چادر اوڑی جائے یا یہ کیا جائے, بلکہ پردے کا مقصد یہی ہے کہ بس چرم ہو, آنکھوں میں چرم ہو, دل میں چرم ہو, ظاہری اعتبار سے جسم چھپا ہوا. پردے کو مان رہے ہیں, طریقے میں اختلاف کر رہے ہیں, تو اصل پردہ ضروریات دین ہے, طریقہ ضروریات دین نہیں. مگر یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بہت وضاحت چاہتی ہیں, آئندہ درس میں یہی چیز آنے والی ہے کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں اور غیر ضروریات دین کسے کہتے ہیں, جس سے اسماعیلی اور کورے اور قادیانی حضرات کا مسئلہ واضح طور پر حل ہوگا. آج کا درس اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ باقی گفتگو سوال جواب آئندہ جو ہوں گے.